بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ اسلام نے جو مقصد زندگی انسان کے لیے متعین کیا گیا ہے وہ ہے تزکیہ کرنا، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت بھی ایک یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ وہ یزکیہم، کہ وہ لوگوں کا تزکیہ کرتے، اللہ تعالیٰ کی کتاب سناتے ہیں، اس کی حکمت کی باتیں سناتے ہیں اور ساتھ ہی ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ یہ روزہ، یہ نماز، یہ زکوٰۃ، یہ حج، یہ سب کیا ہیں؟ اسی تزکیے کو پیدا کرنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ آج ہم چاہیں گے کہ اپنے شرکاء کی مدد سے اس تزکیہ نفس کی حقیقت کو سمجھیں اور یہ جانیں کہ عبادات سے یہ عمل کس طرح متعلق ہوتا ہے۔ حسب روایت شریک ہیں اس گفتگو میں میرے ساتھ جناب جاوید احمد صاحب غامدی اور جناب احمد جاوید صاحب عثمانی۔ تزکیے کے لیے جو ایک طرز عمل اور عام طور پر اس کو شریعت سے الگ کر کے دیکھتے ہیں، تو آپ کا کہنا یہ تھا کہ یہ طریقت جو جس کو ہم اصطلاح مروج ہے، یہ اصلاً شریعت پر عمل کرنے کی ایک احسن شکل ہے اور آدمی کے اندر اس استمرار کو پیدا کرنے کی ایک کوشش ہے۔ اس کے جو طریقے ہیں عام طور پر ہمارے ہاں رائج رہے ہیں یا جن کی ہم روایت پڑھتے ہیں، وہ معلوم ہوتا ہے کہ الگ سے ہیں، یعنی ایک مسلمان ہونے کے طریقے ہیں، ایک ہے طریقت کے طریقے۔ ان کا ماخذ کیا ہے؟
کوئی اپنی اپنی تجویز یا کوئی اپنے زمانے میں موجود کچھ اور روایات، ان کا ماخذ بہرحال انسان ہی ہے۔ اور اس کے مطلب میں یہ چاہتا تھا کہ ایک چیز ملحوظ رہے، ایک اس کے پیچھے عذر ہے، وہ ملحوظ رہے کہ یہ بات قطعاً میرے لیے قابل قبول ہے کہ آدمی اپنے نفس پر قدرت حاصل کرنے یا اپنے نفس کو شریعت کی تاثیر قبول کرنے کے قابل بنانے کے لیے اپنی رائے سے اوور ہالنگ کا ایک عمل کر لے۔ مطلب اگر مجھے بالفرض معلوم ہو جائے کہ فلاں شربت پینے سے میری نماز اچھی ہو جاتی ہے، تو میں وہ شربت آپ کو تجویز نہیں کروں گا، لیکن ہر نماز سے پہلے جیسے دیکھنے کوشش کروں گا کہیں مل جائے تو پی لوں کہ نماز اچھی ہو جائے۔ ٹھیک، مطلب اس سطح پر تو شریعت کی تاثیرات کو قبول کرنے کے لیے نفس میں اوور ہالنگ کا اپنی رائے سے کوئی عمل کرنا مجھے کوئی اتنا زیادہ قابل اعتراض نہیں لگتا، لیکن جہاں یہ ایک نظام بن جائے اور ایک ضابطہ بن جائے کہ شربت میں بھی نماز بہتر بنانے کے لیے پیتا ہوں اور آپ کی نماز بھی بہتر ہو نہیں سکتی اگر آپ نے وہ شربت نہیں پیا، اب یہ شریعت کے ساتھ پنجہ کشی کرنا ہے، اس کے ساتھ کھیلنا ہے۔ تو ان دو درجات میں پہلا درجہ مجھے بہت قابل قبول بلکہ فطری لگتا ہے، کیونکہ دین بہت ہائر سیریسنس کی جگہ پر ہوتا ہے بعض لوگوں کے نزدیک، وہ اس کے لیے پوری تیاری کرتے ہیں کہ ہم دین سے عقض فیض کرنے کی تمام تر قابلیت حاصل کر لیں، تو ان کے تصرفات کا رخ اپنے نفس کی طرف ہوتا ہے جس پر انہیں کھلا تصرف اور اس کے ذرائع حاصل کرنے کی پوری آزادی ہے۔ لیکن اس کی ضابطہ بندی یہ گویا شریعت کا مرتبہ گرانا ہے،
یعنی اس کا کوئی نصاب مقرر کر دینا،
طریقوں کو اور اس کو جنرلائز
کر دینا،
اس کو اور اس کی خلاف ورزی کو شرعی یا روحانی اعتبار سے جرم، تو بہت بڑا لفظ ہو گیا، مضر سمجھنا یا کسی محرومی کا سبب سمجھنا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ آدمی کو گویا شریعت سے دور کرنے کے لیے کافی ہیں۔
جب سب یہ جو ایک چیز ہے جس کو عبادت کو ہم درجہ احسان تک پہنچانا چاہتے ہیں، ایسے ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں جیسے اس کا حق ہے، اس کا کوئی طریقہ کیا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب بھی موجود ہے؟ تو جیسے احمد جاوید صاحب نے کہا کہ ہم اپنی ریاضت سے اپنے طور پر بھی اس کے لیے کوئی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں۔
اس میں چند بنیادی چیزیں ہیں جن کو پہلے واضح ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں درجہ احسان جس کو آپ کہتے ہیں اس کو درجے کی حیثیت سے بیان نہیں کیا گیا، بلکہ یہ دین پر عمل کی لازمی شرط کی حیثیت سے بیان ہوا ہے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ بلا من اسلم وجہ للہ وہو محسن، یعنی آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی عمل کی قبولیت کا انتہائی اور ابتدائی درجہ یہی ہے کہ آپ اس کو احسان کے ساتھ کریں. احسان کا مطلب ہے اس کو اس طرح کرنا جس طرح کہ اسے کرنے کا حق ہے. یعنی اس میں ظاہر ہے کہ خود اس عمل کے آداب بھی شامل ہوتے ہیں, اور پھر سب سے بڑھ کر یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ آپ یہ عمل کیوں کر رہے ہیں. اپنے پروردگار کے لیے کر رہے ہیں, پروردگار کے لیے کر رہے ہیں تو آپ کا پروردگار حی ہے, قیوم ہے, سمیع ہے, بصیر ہے, وہ آپ کی ہر چیز پر نگران ہے. اس احساس کے بغیر یہ عمل کیا کیسے جا سکتا ہے؟ اور اگر اس کے بغیر ہوا ہے تو یہ کوئی عمل نہیں ہے خدا کے نزدیک. قرآن کہتا ہے کہ آپ دین پر عمل کریں تو اس طرح کریں کہ وہ ہو محسن. تو اس کے کیا معنی ہے؟ تو حضور نے یہ بتایا کہ اس کے معنی یہ ہے کہ تم کوئی دین کا عمل کرو یا اللہ کی بندگی کا کوئی حق ادا کرو تو اس طرح ادا کرو کہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو. اب اگر اس کے بعد کیا فرمایا کہ اس سے کیا ہوا کہ اگر تم خدا کو نہیں دیکھ رہے, کیونکہ یہ ایک واقعہ ہے نا, خدا کو نہیں دیکھ رہے, وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے, تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ احساس ہمارے اندر اس درجے میں ہونا چاہیے, نماز پڑھتے ہوئے, روزہ رکھتے ہوئے, منڈی میں بیٹھے ہوئے, دفتر میں جاتے ہوئے, اللہ تعالیٰ کے ہر
یہ احسان ہے,
یہ احسان ہے.
اس پر ہم مزید چاہیں گے کہ طریقت کے بعد میں بھی آپ کی رائے لیں, لیکن اس سے پہلے ایک وقفہ. جب سب احسان کی تعریف آپ نے بیان کی تھوڑی دیر پہلے, میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو شریعت پر عمل کرنے کا طریقہ ہے, اس کا اس کو اچھے طریقے سے عمل کرنا احسان کے درجے پر, اور وہی جو مطلوب درجہ ہے, اس کے لیے کیا کسی اجتہاد کے فرد کے اجتہاد کا دخل ہوگا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے کوئی طریقے بھی ہمیں بتا دیے؟
دین کا مقصد تزکیہ ہے, یہ بات قرآن نے واضح کر دی. آپ کو اپنے نفس کو پاکیزہ بنانا ہے, اس درجے میں پاکیزہ بنانا ہے جس کے سلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو جنت عطا فرمائیں گے. یہ بات قرآن نے بیان کر دی, جگہ جگہ واضح کر دی ہے. اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے یہ بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے آپ کو ایک تو وہ حکمت دی ہے جس کا تعلق ایمان و اخلاق سے ہے. آپ یہ ایمان و اخلاق کی تعلیم اختیار کریں گے, اس کو سمجھیں گے, اس کی صحیح معرفت حاصل کریں گے اور پھر اس کو اختیار کریں گے. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز قانون اور شریعت ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ضابطے دیے ہیں آپ کو, خواہ وہ عبادات سے متعلق ہے, خواہ معاشرت سے متعلق ہے, خواہ معاملات کی کسی اور صورت سے متعلق ہے, ان پر آپ عمل پیرا ہوں گے. یہ جب آپ عمل پیرا ہوں گے تو قرآن آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہے کہ اس وقت تک ان پر عمل پیرا ہونے کا حق ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی سچی معرفت اور اس کے ساتھ صحیح تعلق استوار نہ
حاصل نہیں ہے.
یہ تعلق آپ کو ہر حال میں استوار کرنا ہے, یہ مطلوب ہے. اس کے بغیر دین نام کی کوئی چیز سرے سے پائی نہیں جاتی.
تزکیے کے حوالے سے احمد جائے صاحب سے جاننا چاہتا ہوں کہ تزکیے کے عمل میں تزکیہ علم کی کیا اہمیت ہے؟ تزکیہ تو عام طور پہ عمل سے ہوتا ہے, لیکن کیا یہ لازم ہے کہ اس کے لیے پہلے آپ کا علم بھی ٹھیک جگہ پہ کھڑا ہو, اس کا بھی تزکیہ ہو؟
بالکل بالکل, فہم صحیح بنیاد ہے, علم صحیح تمام چیزوں کی بنیاد ہے. اور علم کے تزکیے کے دو درجات ہیں, ایک تو ہے کہ اس میں صحت اور رسوخ پیدا ہو, یہ پہلا درجہ ہے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ علم کے مقاصد درست ہوں, اور آپ کا حصول علم کا جو طریقہ ہے وہ آپ کی رائے اور ہوا کے تابع نہ ہو. جیسے آج ہمارے لیے دریدہ نے کہا آل انٹیلیکچویلٹی از انٹینشنل, آدمی جو معلوم کرنا چاہتا ہے جیسے معلوم کرنا چاہتا ہے یہ اس کی مرضی پر ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ بات بالکل صحیح ہے, یعنی آدمی اپنی ساری لاجک کا خود خالق ہے, اپنی لاجک سے پیدا ہونے والے نتائج کا پہلے سے تصور کر کے اس کے حصول کا راستہ تیار کرتا ہے. تو علم کی علم کے حصول کے ذرائع, علم کے مقاصد اور علم کی صحت, ان سب کا مطابق ایمان ہونا, اللہ کے تعلق کے تابع رہنا, یہ علمی وجود کا یا علم کا تزکیہ ہے. اور علم کے تزکیے کا میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, میرے کو اس کو جوڑنا شاید لوگوں کو تکلف معلوم ہو. علمی وجود کے تزکیے کا ایک فائدہ ایسا ہے جس کی طرف عام طور پہ نظر نہیں کی جاتی, اور جو احسان کی ماں ہے, وہ فائدہ ہے کہ اس کے نتیجے میں یکسوئی میسر آتی ہے. جس کا علم حالت تزکیہ کو پہنچ چکا ہو, اس میں وہ یکسوئی اپنے مالک کی طرف پیدا ہو جاتی ہے اور اس کی ہدایت کی طرف, جو اس کے لیے احسان کے مرتبے کمال کے حصول کو بہت زیادہ آسان بنا دیتی
ہے. یعنی معاون ہے گویا سارے عمل میں،
کیونکہ علم سے زیادہ علم یا رغبت و بے رغبتی، ان سے بڑھ کے کسی چیز میں قوت نہیں ہے انسان کو کسی بھی طرف یکسو رکھنے کی.
ٹھیک ہے، جیسے کوئی ایسا طریقہ اختیار کر لینا جس کے نتیجے میں رغبت عبادت کی طرف زیادہ ہو جائے، یہ کوئی ایسی غلط بات نہیں ہے اگر ہم اپنے اشتہاس سے اس کو اختیار کرنا چاہیں؟
یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. دیکھیے، بات یہ کہ اس کے اوپر جو اعتراض وارد ہوگا وہ اس وقت وارد ہوگا جب آپ اس کے لیے کوئی دین میں طریقہ وضع کرنے کی کوشش کریں گے. اعتراض اس وقت وارد ہوگا جب آپ اس کو تزکیے کا ذریعہ قرار دیں گے. یعنی یہ ترتیب بالکل درست رکھنی چاہیے، جو تزکیہ دین میں مطلوب ہے، جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ آپ کو صلہ دیں گے اور ان کی خوشنودی اور رضا آپ کو حاصل ہوگی، اس کے لیے مکمل ہدایت دین میں دے دی گئی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے جو ایمان و اخلاق کا مجموعہ ہے، اور وہ اللہ کی شریعت ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون دے دیا ہے. آپ جب پورے اخلاص کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں تو وہ کامل تزکیہ آپ کو حاصل ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مطلوب ہے. یعنی اس کے لیے آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، لیکن آپ نے اس کو اختیار کرنا ہے نا. ایک نسخہ آپ کو دیا گیا ہے، وہ ایمان کے پہلو سے بھی ہے، وہ اخلاق کے پہلو سے بھی ہے، وہ قانون اور ضابطے کے لحاظ سے بھی ہے. یہ کس نے اختیار کرنا ہے؟ یہ نفس انسانی نے اختیار کرنا ہے. نفس انسانی میں آمادگی پیدا کرنا، یا اس کے اندر اگر کوئی رکاوٹیں ہیں تو انہیں دور کرنا، یا جس کو اوور ہالنگ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا، یعنی آپ جن آلائشوں میں پڑے ہوئے ہیں ان سے ذرا بلند ہو کے آپ اس جانب رغبت اپنے اندر پیدا کریں. اس کے لیے بالکل اسی طرح تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں جس طرح آپ کسی بیماری سے نجات کے لیے تدابیر اختیار کرتے ہیں. ان تدابیر پر ایک ہی اعتراض ہوگا کہ اس میں آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جو دین میں بدعت بن جائے، اس سے اجتناب کریں،
بطور دین آپ اس کو رائج کر
اس کو رائج نہ کریں. تو یہ سمجھ لینا چاہیے بہت اچھی طرح.
ٹھیک بات،
یعنی ترتیب صحیح ہونی چاہیے.
صحیح،
تزکیہ کا کوئی ذریعہ دین کے باہر نہیں ہے، دین ہی تزکیہ کرتا ہے. دین کیا ہے؟ وہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، حکمت کا اور اللہ کی شریعت. حکمت آپ کے علمی وجود کا تزکیہ کرتی ہے، اور قانون آپ کے اخلاقی وجود کا تزکیہ کرتا ہے. اس میں جو عامل تزکیہ ہے
جی،
اس میں کسی چیز کے اضافے کی ضرورت نہیں. البتہ اس کی طرف نفس کے میلان کی تربیت کے لیے، یا اس کو آلائشوں سے دور کر کے اتنا بہتر جگہ پر لے آنا کہ اسے قبول کر سکے، یا اس کی شاسیہ سے اس
طریقہ آپ اختیار کر سکتے ہیں.
تمام دنیوی طریقے جائز ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی.
تزکیہ علم پر ہم مزید بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک مختصر سا وقفہ. پروگرام میں ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں. جیسے صاحب، ہم بات کر رہے تھے تزکیہ علم کی، مجاہد صاحب نے توجہ دلائی کہ جب تک تزکیہ علم نہیں ہوگا تزکیہ عمل کا مرحلہ آسان نہیں ہوگا، اس کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے. تزکیہ علم کیسے ہوتا ہے؟
قرآن مجید، قرآن مجید آپ کو اپنے پروردگار کی صحیح معرفت بخشتا ہے، ان حدود کے اندر بخشتا ہے جن میں آپ کو وہ حاصل ہونی چاہیے. اس معاملے میں آپ جس افراط و تفریط میں خود مبتلا ہو سکتے ہیں اس سے نکال دیتا ہے. نفس پر جو آلائشیں قرآن مجید کی رہنمائی کے بغیر غور و خوض کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں ان کو دور کر دیتا ہے، آپ کو صحیح راستہ بتا دیتا ہے، اور یہ بتا دیتا ہے کہ آپ نے اپنے پروردگار کی معرفت میں کس درجے ترقی کرنی ہے، کہاں تک پہنچنا ہے، اور پھر یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہے کہ اس سے کیا تقاضے ہیں جن کو آپ کو پورا کرنا ہے. جب یہ سب چیزیں آپ کو معلوم ہو جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جھاڑ جھنکار دور ہو گئے، راستہ متعین ہو گیا، آپ کے لیے اشارہ بالکل واضح کر دی گئی، منزل اور مقصود کو بھی واضح کر دیا گیا. یہی چیز ہے کہ جو اصل میں آپ کو ایک پاکیزہ علمی مقام پر کھڑا کر دیتی ہے.
تو
اب آپ کسی اور چیز کو قابل التفات نہیں سمجھتے. قرآن سے آپ شروع کرتے ہیں، قرآن پر آپ ختم کر دیتے ہیں. آپ کی عقل، آپ کا علم، آپ کی معلومات، آپ کا وجدان، آپ کے حواس، آپ کو جو کچھ تاریخ سے ملا ہے وہ سب اس کسوٹی پر آ کر پرکھ لیتے ہیں، اور یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ میزان اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرتی ہے. اس سے آپ کو تزکیہ حاصل ہوتا ہے.
جیسے ہم اپنی روایت میں دیکھتے ہیں کہ جیسے ابھی بات پہلے بھی ہوئی کہ عمل کے حوالے سے تو مختلف مشاغل لوگوں نے تجویز کیے ہوئے ہیں، لوگوں کو بتایا ہے، اور مختلف سلسلے بھی ہیں ہمارے ہاں کہ آپ لوگ وابستہ ہو جائیں. تو کیسے اپنے عمل میں آپ بہتری لا سکتے ہیں، اپنے نفس کا تزکیہ کر سکتے ہیں؟ علم کے تزکیے کے لیے کیا کوئی ہماری روایت اس طرح کی موجود ہے؟ پہلی بات. اور دوسری بات کہ آج کے دور میں اگر کوئی آدمی یہ چاہے، آپ سے پوچھنا چاہے کہ میں اپنے علم کا تزکیہ کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے آپ کیا تجویز کریں؟
جی ہاں، وہی بات ہے، علم کے تزکیے کی روایت ایک ہی طرح سے ہمارے یہاں چلتی رہی ہے، وہ ہے قرآن کا تعلیم و تعلم. جیسے پچھلے بھی کسی گفتگو میں عرض کیا گیا تھا کہ معلم قرآن قرآن کی تلقین بھی کرتا ہے، تعلیم بھی کرتا ہے، اس کی ترغیب و ترہیب کو بھی میرے لیے مؤثر بناتا ہے، گویا وہ مجھے قرآن سکھاتا ہی نہیں ہے، قرآن کو میرے اندر اتار دیتا ہے۔ جب تک ہماری امت یا ہمارے اہل علم یا ہمارا تدریسی نظام اس اصول کو نبھاتا رہا، اس روایت پر چلتا رہا، ہمیں تزکیے کے حوالے سے بڑے مسائل پیش نہیں آئے، خاص طور پہ تزکیۃ العلم کے حوالے سے۔ لیکن جوں جوں اس روایت میں کمزوری آتی چلی گئی تو بعض لا ینحل مسائل پیدا ہو چکے ہیں،
یعنی علم کے پہلو سے بھی بہت سارا اختلاف پیدا ہوا،
علم ہی کے پہلو سے میں کہہ رہا ہوں، وہ بعض اب جس صورتحال میں ہم کھڑے ہیں یہاں بعض لا ینحل مسائل پیدا ہو چکے ہیں، اور اس میں بھی ہماری توجہ اس روایت کے ریوائیول کی طرف جانے کے بجائے کچھ اور متبادلات کی طرف مرتکز ہے۔ تو اس کا واحد حل یہ ہے کہ قرآن سے ایک زندہ تعلق، معلم اور شاگرد کے رشتے کے اسلوب میں جاری کیا جائے۔
جب سب یہ جو تزکیہ علم کے باب میں قرآن مجید کی طرف آپ نے یہ توجہ دلائی، آپ سے بھی وہی سوال کہ کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں قرآن کے ساتھ تزکیہ، اپنے علم کا تزکیہ کرنا چاہتا ہوں، تو قرآن کے ساتھ رب کی کیا شکل ہوگی؟
قرآن مجید کے بارے میں آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن مجید کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس میں دین کے مشمولات ایک فہرست بنا کے بیان کر دیے گئے ہیں۔ قرآن مجید اصل میں کتاب انذار ہے، اور دیکھیے انبیاء علیہ السلام نے نفس کے میلانات کو متوجہ کرنے کے لیے، آلائشوں سے اس کو اٹھانے کے لیے، غفلت سے بیدار کرنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا وہ انذار کا طریقہ ہے، خبردار کرنے کا طریقہ، متنبہ کرنے کا طریقہ۔ چنانچہ قرآن مجید نے اپنے بارے میں یہ بات بتائی ہے کہ وہ اس اسلوب میں نازل کیا گیا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں بھی اسی کے ذریعے سے اپنی قوم کو بیدار کریں، اور پھر یہ بتایا ہے کہ یہ نذیر للعالمین ہے، یعنی یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں محفوظ کر دیا گیا ہے تاکہ انذار کا یہ کام ہوتا رہے۔ ایک دوسرے مقام پر اس کو اور زیادہ وضاحت سے بیان کیا ہے، وہاں یہ بیان کیا ہے کہ میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا، یہ علیہ حاضر قرآن انذرکم بہ ومن بلغ، کہ میں اس کے ذریعے سے تمہیں انذار کروں ان کو بھی جن کو یہ پہنچتا رہے۔ اور اسی بات کو سورہ فرقان میں اس طرح ادا کیا کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، یعنی یہ عالمین کے لیے نذیر بن کے نازل ہوا ہے۔ چنانچہ دعوت کا، دین کا پیغام پہنچانے کا، غفلت سے بیدار کرنے کا، دین کی طرف متوجہ کرنے کا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نازل کردہ ذریعہ ہے وہ قرآن اور صرف قرآن ہے۔ کہ اگر آپ کسی آدمی کی کوئی نفس کی آلائشیں دور کر کے اسے متوجہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے کوئی دنیوی تدبیر اپناتے ہیں، تو اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تدابیر نفسی نوعیت کی بھی ہو سکتی ہے، اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، لیکن دین کی حیثیت سے جو انبیاء علیہ السلام نے طریقہ اختیار کیا ہے وہ انذار کا طریقہ ہے، اور اس کے لیے مجھے کچھ نہیں کہنا، آپ کو کچھ نہیں کہنا، بلکہ قرآن مجید لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اور یہ انذار کی آخری کتاب وہ سارا کام انجام دے گی اب جو اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام انجام دیتے رہے ہیں۔ اچھا، یہ علم کے تزکیے کو سب سے مقدم کرتی ہے، چنانچہ آپ دیکھیں کہ کتابوں کے نزول کا، انبیاء کے نزول، انبیاء کی بعثت کے مقاصد اور ہیں، کتابوں کے نزول کا جو مقصد بیان کیا گیا وہ کیا ہے؟ لیکن الناس بالقسط، تاکہ دین کے معاملے میں لوگ علمی لحاظ سے بالکل ٹھیک جگہ پر کھڑے ہو جائیں۔ یا یہ بیان کیا گیا تاکہ تمہارے اختلافات میں یہ فیصلہ کن حیثیت اختیار کر لیں۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، میں آج کی شرکا جناب جاوید احمد صاحب غامدی، جناب احمد جاوید صاحب عثمانی، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خواتین حضرات آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔